اور دینے والا اسی ہے اور اسی طریقے سے ان پیسوں کو اٹھانے سے یہ قرضہ قرار پائے گا. قرضے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ قرضہ دیتے وقت بعض اوقات مدت معین کر دی جاتی ہے کہ آپ یہ قرضہ میرا 6 مہینے کے بعد واپس کریں گے، 1 سال کے بعد واپس کریں گے، 2 سال کے بعد واپس کریں گے. اور نبی کوئی مدت نہیں ہوتی ہے. شخص نے آ کر کہا کہ میں پریشان حال ہوں، میرے گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، آپ نے اس کے حوالے قرضہ کریں. تو وہ شخص کہ جس کو قرضہ دیتے وقت آپ نے ایک ٹائم فکس کیا تھا، ایک مدت معین تھی، اس سے آپ اپنا قرضہ واپس نہیں مانگ سکتے جب تک کہ وہ ٹائم نہ آ جائے. اس سے پہلے قرضہ واپس مانگنا تو یہ حرام ہے اور گناہ. لیکن جب ٹائم آ گیا تو ان کے بعد تو آپ اپنا قرضہ مانگ سکتے. لیکن وہ شخص کہ جس کے لیے آپ نے کوئی مدت اور کوئی ٹائم فکس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میری حالت خراب ہے، آپ نے 1000، 2000، 10000، 20000 اس کے حوالے کر دیے، جب آپ کی مرضی آپ اس سے اپنا قرضہ طلب کر سکتے ہیں. لیکن جب مرضی کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر قرضہ لینے والے کی حیثیت کتنی کہ وہ آپ کو آپ کا قرضہ واپس کر سکے، اس صورت میں آپ کو اختیار ہے اس سے اپنی رقم واپس لینے کے مطالبے. ایک شخص ہے کہ جن کو آپ نے قرضہ دیا اور ٹائم فکس کر دیا، اس سے آپ ٹائم سے پہلے تو اپنا قرضہ نہیں مانگ سکتے. اور ایک شخص ہے جن کو آپ نے کوئی مدت نہیں دی بلکہ نہیں قرضہ دے دیا بغیر مدت، اس سے آپ جب سے چاہے اپنا قرضہ مانگے. لیکن دونوں صورتوں میں شرط یہ ہے کہ قرضہ لینے والا ایسی حیثیت رکھتا ہو، اتنی رقم اس کے پاس ہو، اس کی مالی حالت اتنی بہتر ہو کہ وہ آپ کا قرضہ آپ کو لگا دے. اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ قابل نہیں ہے کہ میرا قرضہ واپس کر سکے، اس کے باوجود آپ اس سے مطالبہ کریں کہ میرا قرضہ دے، تو یقیناً وہ قرضہ تو نہیں دے گا، لیکن خالی یہ لفظ زبان سے نکالنے کی وجہ سے آپ کے لیے حرام اور گناہ سے مرتکب ہو جائیں. اور اگر آپ کے علم میں نہیں تھا، آپ نے مانگ لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کی حالت خراب ہے، تو جو کچھ آپ نے کیا آپ پر گناہ نہیں، لیکن اب اگر آپ مطالبہ کریں تو آپ پر گناہ ہو جائے گا. قرضہ لینے والے کی بھی یہ ذمہ داری کہ جب قرضے کا ٹائم آ جائے تو وہ فوراً قرضہ واپس کر دے، اور اگر کوئی ٹائم نہیں ہے جو قرضہ لیا گیا، تو جب قرضہ لینے والا آ کر اس سے کہے کہ میرا قرضہ میرے حوالے کر، تو قرضہ لینے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اس کی حیثیت اتنی ہو تو وہ اپنا قرضہ فوراً واپس کر، ورنہ وہ بھی گنہگار ہو. ایک مسئلہ اس سلسلے کا آپ سے 2 ہفتے پہلے حاضر ہوا ہے، زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، کہ اگر کسی شخص نے قرضہ لیا اور قرضہ لینے کے بعد اس سے قرضہ مانگا ہے اور ہم نے یہ کہا کہ اس کی حیثیت نہیں، تو حیثیت سے کیا مطلب؟ حیثیت سے مطلب ہے کہ جو چیزیں اس کی زندگی کی ضرورت تھی ان کو چھوڑ کر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قرضہ ادا کرنے کے قابل ہے یا قابل نہیں. اگر ایک شخص کے پاس 50 لاکھ کی کوٹھی اور اس کی حیثیت ایسی 50 لاکھ کی کوٹھی ہے اور آپ اس سے قرضہ مانگے اپنا 2000 اور رونا دے اور آپ اس کو یہ تانا دیں کہ 50 لاکھ کی کوٹھی میں بیٹھے ہوں اور میرا قرضہ نہیں دے، تو یہ بھی آپ کا گناہ ہے کبیرہ بن جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ اس چیز کا انسان خیال رکھے کہ جو ضروریات زندگی کی چیزیں اور ضروریات زندگی کا تعلق ہر انسان کی اپنی حالت سے ہوتا ہے. جس سے اب سارگر میں رہتا ہے اس کی ضروریات زندگی یقیناً محدود ہوگی اس کے مقابلے میں جو اس پیسنٹ میں یا سوسائٹی میں رہتا ہے. ایک شخص جو سارگر میں رہتا ہے اس کی ضروریات زندگی اس سے زیادہ ہوگی کہ جو شخص معیاری کے اندر رہتا ہے. تو ضروریات زندگی کا انسان نے کوئی کندیہ یا کوئی اصول تو بتایا، لیکن اس کے اندر مزید شروعات نہیں بتانے کی اس سے کیا ملا، بلکہ ہر شخص کی اپنی حیثیت، اس کا سوشل انٹیٹس، اس کا ماحول، اس کا خاندان اور اس کے رہنے کی جگہ دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں اور کیا چیزیں اس کے لیے ضروری نہیں. البتہ رہنے کا مکان اور پہننے کے کپڑے یہ تو یقیناً ہر ایک شخص کے لیے ضرورت رکھتے ہیں. تو اگر کسی کے پاس مکان ہو اور کپڑے تو کسی کو حق نہیں کہ اس سے یہ کہیں گے اپنا مکان دے دو یا اپنا کپڑا کرو. البتہ اگر مکان ضرورت سے ہے، آپ کی حیثیت کی آپ کی ضرورت 5 کمروں کی ہے، 6 کمروں کی ہے اور آپ کے مکان میں 10 کمرے ہیں، 20 کمرے ہیں، یہ آپ کی ضرورت نیچے کے مکان سے پوری ہو جاتی ہے، اوپر کا مکان آپ کے پاس فالتو اور بیکار اور آپ سے قرضہ مانگا جائے، تو کیونکہ رہنے کے لیے آپ کے پاس نیچے کا مکان تو موجود ہے، اس لیے واجب یہ ہے کہ آپ اوپر کے مکان کو فروخت کریں. اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد اس کا بیچنا اور قرضہ چکا دینا واجب ہے کہ جب قرضہ دینے والا آپ سے اپنا مطالبہ کرے، یا آپ اسے دے دیں یا آپ اسے کرایہ پر دے دیں. آپ مکان خریدیں یا مکان کو کرایہ پر اٹھائیں، ایڈوانس وغیرہ لیں، اس کا قرضہ دیں گے اور اپنے مکان کو کرایہ پر دیں. بلکہ یہاں تک مسئلہ کہ اگر قرضہ دینے والا آپ سے قرضہ طلب کرتا اور کہتا ہے کہ میرا قرضہ لوٹاؤ اور واپس کرو, تو اس صورت کے اندر اگر آپ کی اسکیم اس کی مارکیٹ ویلو 50,000, اس وقت اگر آپ بیچیں گے تو 47,000 میں بھی دیں گے, کیونکہ آپ مجبوری میں بیچیں گے. شریعت اسلامیہ نے کہہ دیا کہ آپ کم قیمت نقصان اٹھا کر اس چیز کو آپ کرو, قرض دیجیے لیکن قرضہ دینے والے کے مطالبے کو ادا کیجیے اگر وہ اپنا مطالبہ کرنے میں کریں, یعنی جہاں قرضے کی تاریخ آ چکی ہے یا قرضہ بغیر کسی تاریخ کا اور وہ آپ سے قرضہ مانگے, تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد جو چیز ہے اسے فروخت کر دیں یا اسے آپ کرائے پر دے دیں اور اس کا قرضہ ادا کریں. چاہے فروخت کرنے میں آپ کو گھاٹا بھی ہو رہا ہو تب بھی آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اسے فروخت کریں, لیکن اگر اتنا زیادہ گھاٹا اور نقصان ہو رہا ہے کہ عام طور پر انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل, مثلاً 50,000 کی چیز تین اگر 48,000 دیں یا 47,000 کے بھیجی جائے تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہے 50,000 کو دیکھتے ہیں, لیکن 50,000 کی چیز اگر 30,000 کی یا 35,000 کی فروخت ہو رہی ہے تو یقیناً یہ بہت بڑا نقصان ہے. اس صورت میں ضرورت سے زائد چیز کو بیچنا بھی واجب نہیں ہے اگر مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت کس وقت کے اعتبار سے بہت کم لگ رہی ہے, پھر آپ کے لیے اختیار ہے کہ آپ کو یہ سمجھا جائے گا کہ ویسے آپ قرضہ ادا کرنے کے قابل نہیں. اور اس میں ایک اور مسئلہ ہے بچے کہ اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش کہ آپ کسی دوسرے سے قرضہ لا کر اس کا قرضہ بتا سکتے یہ آپ کا قرضہ مانگا, آپ کے پاس نہ کوئی چیز ہے بیچنے کے لیے نہ اور کوئی آپ کے پاس ذریعہ ہے چکن کا کہ آپ اس کا قرضہ ادا کریں, لیکن آپ اگر کسی اور آدمی کا قرضہ لے آئے تو وہ ایک اور آدمی آپ کو قرضہ دینے پر تیار. اب آپ کے لیے کھیتی واجب جو وہ مقام ہے کہ جہاں قرضہ لینا واجب, کہ آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس تیسرے آدمی کا قرضہ لے کر آئیں اور اس کا قرضہ ادا کر دیں تاکہ اس کا مطالبہ پورا ہو. تو شریعت اسلامیہ میں قرضہ دینے والے کے حکومت کا بھی اتنا خیال رکھا گیا, لیکن پھر وہی دوسرے کا مسئلہ ہے کہ اگر ضروریات کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو قرضہ دینے والے کے لیے پیر حرام ہے آپ سے کوئی چیز طلب کر. اور اس سے متعلقہ ایک آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ضروریات کی چیز ہیں قرضہ دینے والے کے لیے حکومت وقت کے لیے یا حاکم شرع کے لیے حرام ہے کہ آپ کے قرضہ وصول کرنے کے لیے آپ کی ضروریات کی کسی چیز کو فروخت کریں, لیکن اگر صرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا قرضہ اتر جائے چاہے میرا مکان مل جائے یا میری کوئی بھی ضرورت کی چیز فروخت ہو جائے تو یہ آپ کو بالکل اختیار ہے, آپ اپنی طرف سے فروخت کر سکتے ہیں. لیکن پھر آخر میں یہی چیز قرضہ دینے والے کے لیے مکرو ہے اس صورت میں کہ کسی کی ضرورت کی چیز کو فروخت کروا کر اپنے پیسے واپس لیں, بلکہ اس کی یہ ذمہ داری ہے اخلاقی اور شرعی فریضہ ہے کہ وہ جا کر منع کر دے اور انکار کر دے اور کہے کہ نہیں آپ ابھی آرام سے بیٹھیے بعد میں میرا قرضہ ادا کر دیں. یہ ہو گیا کہ قرضہ دینے والا کب اپنا قرضہ مانگ سکتا ہے اور جب وہ مانگے گا تو ان کے بعد پھر آپ ہی یا قرضہ لینے والے کی کیا ذمہ داری. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرضہ لینے والا یہ چاہے کہ میں اپنا قرضہ ادا کروں تو کیا اسے اختیار ہے جب چاہے قرضہ دے تو اسے اختیار نہیں. اگر قرضے کی تاریخ کوئی فکس نہیں ہوئی بلکہ اس نے آپ کے حوالے کر دیا تو جب مرضی دے دینا تو آپ کو اختیار ہے کہ جب چاہے آپ آ کر جب چاہے آپ آ کر اپنا قرضہ واپس کر سکتے ہیں, لیکن اگر ایک ڈیٹ فکس ہو گئی ہے تو 2 سال کے بعد میں قرضہ واپس کر آپ آئے پیشن ہوگی. اس صورت میں قرضہ لینے والے کو اختیار ہے کہ جب اس کے پاس پیسے آ جائیں چاہے تاریخ معین ہو یا تاریخ معین نہ ہو وہ قرضہ واپس کر سکتا, اس کے ساتھ 3 مہینے کے بعد ان کے پاس پیسے آ گئے وہ جا کر پیسے واپس کر سکتا, 1.5 سال کے بعد پیسے آ گئے وہ جا کر پیسے واپس کر سکتا, لیکن آپ کا سمے کے نزدیک یہ ضروری نہیں بلکہ قرضہ دینے والے کی مرضی ہے. اگر وہ کیا ہے تو 2 سال سے پہلے پیسہ لینے سے انکار کر سکتا, مطلب پھر بات سنیں کہ اگر قرضہ دینے والے نے قرضہ دیا اور ڈیٹ فکس نہیں کی تو اب جب وہ چاہے اپنا قرضہ مانگ سکتا ہے, اور اگر ڈیٹ فکس کر دی ہے تو اپنی فکس ڈیٹ سے پہلے قرضے کو مانگنا حرام ہے. جس نے قرضہ لیا اس کے لیے بھی اگر ڈیٹ فکس نہیں ہے تو جب اس کی حیثیت مل جائے یہ قرضہ دے سکتا ہے, اور اگر لینے والا انکار کرے گا تو ساری ذمہ داری اس دینے والے کے اوپر. لیکن اگر ڈیٹ اس نے فکس کی تھی کہ 2 سال کے بعد قرضہ دے اور آپ 2 سال سے پہلے قرضہ دینے جا رہے ہیں تو آپ آئے صحیح کریں گے آپ دے سکتے ہیں, اور دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیسہ واپس دے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو 2 سال کے لیے دیے تھے ابھی میں واپس نہیں لینا چاہتا, نہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ واپس لیں, اور اگر اس نے واپس نہیں لیا تو ساری ذمہ داری اس کے اوپر آ جائے گی. ذمہ داری آنے کا کیا مطلب؟ ذمہ داری آنے کا مطلب یہ کہ اب یہ پیسے آپ گھر لا کر رکھیں اور اب یہ آپ کے پاس امانت کھل جائے گی, اور اگر امانت کسی کے پاس ضائع ہو جائے جبکہ اس نے حفاظت کی ہو تو پھر امانت رکھوانے والے کو اختیار نہیں کہ کہیں کہ میری امانت واپس کریں, اب جب اس نے آپ کو پیسے دینا تھا اور آپ نے لینے سے انکار کر دیا تو اب اس کے اوپر قرضہ نہیں رہا بلکہ یہ پیسے امانت بن گئے تو انہیں رکھ دیں. اگر اس کے گھر میں یہ پیسے چوری ہو گئے, آگ لگ گئی, برباد ہو گئے, تو اب قرضہ دینے والے کو اختیار نہیں کہ وہ کہیں گے میرا قرضہ واپس کر, بلکہ یہ امانت کی جو ضائع ہو گئی, اور اگر امانت ضائع ہو جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, بچت کی پوری حفاظت کی ہے. لیکن آپائے خمینی کے نزدیک اگر ڈیٹ فکس ہے تو قرضہ دینے والے کو اختیار ہے وہ اپنی فکس ڈیٹ سے پہلے قرضہ لینے سے انکار کر دے اور کہے کہ دو سال کے بعد مجھے قرضہ کیا دے. اس صورت میں قرضہ لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس آ جائے اور یہ پیسے جو ہیں اب اس کے اپنے پیسے سمجھے جائیں گے. اگر ضائع ہو گئے تو نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا, دو سال کے بعد قرضہ تو اسے واپس کرنا پڑے گا. یہ سارا مسئلہ ہے اگر قرضہ لینے والا خود اسے قرضہ واپس کرنا چاہے. اب قرضے کے انتہائی اہم تین مسائل آتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہوتے ہیں. ایک دودھ کا مسئلہ اور ایک وہ مسئلہ جو آپ کہتے ہر ایک کا مسئلہ ہے. خاص طور پر ان کا کہ بچپن میں شرارت وغیرہ کیا کرتے تھے, دکاندار کسی کو شامل دکاندار سے قرضے پر لیا, اب پتا نہیں کہ دکاندار کہاں چلا گیا کدھر چلا گیا. ان کا مسئلہ کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور قرضہ لینے کے بعد جس نے آپ کو قرضہ دیا تھا وہ فائد ہو گیا, کراچی چھوڑ کر چلا گیا, بحریہ چھوڑ کر چلا گیا, اور اب آپ کو کچھ پتا نہیں کہ وہ شخص کہاں پر ہے, مجھے کہاں ملے. اب آپ کے علم میں پسند نہیں ہے کہ وہ شخص کہاں پر ہے, مجھے کہاں ملے گا, میں یہ قرضہ کس طرح سے اسے واپس کروں. یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اگر قرضہ دینے والا قرضہ دے کر واپس چلا جائے تو اس صورت کے اندر اس سے پہلے ایک مسئلہ اور بتا دیا گیا تاکہ بات واضح ہو, جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے آپ پھر کسی کو قرضہ واپس کر سکتے. باپ نے قرضہ دیا, اب اس کا بیٹا آپ کے پاس آیا ہے اور کہے کہ میرے باپ کا پیسہ میرے حوالے کرو, جب تک کہ باپ زندہ ہے آپ بیٹے کے حوالے پیسہ نہیں کر سکتے, بلکہ صرف باپ کو دوں. بیٹے نے آپ کو قرضہ دیا, باپ آپ کے پاس آیا کہ میرے بیٹے نے جو قرضہ دیا ہے وہ میرے حوالے کرو. آپ کے لیے باپ کو پیسے دینا جائز نہیں, اگر آپ دیں گے تو وہ آپ کے اپنے پیسے ہوں گے, قرضے میں اس کو استعمال نہیں کیا جائے. تو اب اس مسئلے کے وجہ میں یہ مسئلہ آگے والا حل ہوگا کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لی اور قرضہ دینے والا آپ کو قرضہ دینے کے بعد غائب ہو, یعنی شہر سے چلا گیا, مہنگے سے چلا گیا, لیکن آپ کو ان کے خاندان والوں کے بارے میں پتا ہے, اس کے وارث وغیرہ موجود, اس صورت کے اندر آپ کے لیے واجب یہ ہے کہ آپ اس کے قرضے کے پیسے اٹھا کر رکھ دیں اور اپنے وسیع سامنے میں یہ لکھ دیں کہ میرے مرنے کے بعد ابھی جو طریقہ آتا ہے اسے جس تک اس کے اوپر آپ عمل کریں, لیکن لکھ کر جائیں کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ میرا قرضہ واپس لوٹا دیا جائے. اب آپ کریں گے کیا, یہ آپ نے نیت کر لی کہ میں یہ پیسے ان سے واپس کروں گا اور وصیت آپ کر دیں, وصیت آپ نے اپنے وارثوں کو کر دیں. اب آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کتنے عرصے انتظار کریں, یہاں تک کہ اس کا بیٹا آئے تو بیٹے کو دینا, اس کا بھائی آئے بھائی کو دینا دیں, اس کی ماں آئے تو ماں کو دینا دیں, اس کی بیوی آئے تو بیوی کو دینا دیں. کتنا عرصہ آپ انتظار کریں کہ یقین ہو جائے کہ اتنے عرصے میں تو وہ شخص مر گیا ہو. مثلاً قرضہ آپ کو دیا 70 سال کے گھومے, اب آپ نے 10 سال 12 سال 15 سال انتظار کیا, آپ نے 15 سال کے جواب دیے تب آپ اس کی دکان سے اسکول میں مرنے میں جگہ کیا کرتے, اب آپ نے اسکول وغیرہ پاس کر دیا, اسکول میں نکل آئے, آپ کی عمر 30 سال 35 سال 40 سال کی عمر ہو, اب آپ کو خوف خدا پیدا ہوا, آپ وہ پیسے واپس کرنا چاہتے, وہ شخص آپ کو پتا نہیں کہ کہاں ہے, آپ نے معلوم کیا تو پتا چلا تو وہ نہیں جا سکتا. اب آپ کے لیے اگر اتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ یقین ہو جائے کہ اتنے عرصے میں تو آدمی مر جایا کرتا ہے, اس وقت اس کی عمر 60 سال کی تھی, اب تو 80 سال کے قریب ہو رہا ہوگا, یقیناً مر چکا ہوگا. اگر اتنا یقین دل کے اندر پیدا ہو جائے تو اب آپ یہ پیسے اس کے وارثوں کو لوٹائیں گے, اس کے گھر والوں کو واپس کریں گے, اگر اس کے گھر والوں کو آپ پہچانیں گے. یا ایک طریقہ سے کہ اتنا عرصہ گزرنے یا یہ ہے کہ اگر 20 سال کی مدت گزر جائے, چاہے اس کے عرصے میں اس کے مرنے کا امکان بھی نہ ہو, مثلاً وہ 20 سال کا تھا اس وقت, اب 20 سال گزرے وہ 40 سال کا ہوگا, 40 سال میں مرنے کا امکان نہیں ہوتا. اگر 20 سال کا عرصہ گزر گیا قرضہ لیے ہو, تب بھی اب آپ کو شریعت کی طرف سے یہ اختیار ہے کہ آپ اس کے گھر والوں کو یہ پیسے لے جا کر دے سکتے. گھر والوں سے مراد اس کے وارث ہیں, غیر وارث نہیں, بھائی کو نہیں دے سکتے اگر بیگا موجود. یا یہ دو طریقے ہوتے ہیں, یا اتنا عرصہ آپ ویٹ کریں کہ مرنے کا یقین ہو جائے کہ اتنے عرصے میں وہ مر گیا ہوگا, اس صورت کے اندر آپ یہ پیسے ان کے وارثوں کو دے سکتے ہیں. یا یہ کہ 20 سال اگر گزر گئے اور 20 سال کے بعد یہ یقین ہو کہ اب تک وہ زندہ ہوگا, تب ہی آپ ان کے گھر والوں کو دے سکتے ہیں.
اگر میں میرے لیے بھائی دیے بھائی کو دے
بیٹی بیٹا ماں باپ
کو, لیکن ان کے مطلب یہ بھی ہے کہ بیٹے بھی ہیں بیٹی بھی,
بیٹا بھی ہے بیٹی بھی, اس صورت کے اندر آپ بیٹے اور بیٹے کو برابر کی روپے میں تقسیم کریں یا جو ان کے خاندان کا سرپرست ہے اس کے حوالے کر دیں. پھر یہ ورثہ تقسیم کرنا اس سرپرست کی ذمہ داری ہو جائے گی. وہ اپنے مقام پر اس کو اٹھائیں گے. تو دو طریقے ہو, یا تو اتنا عرصہ انتظار کریں کہ اس کے مرنے کا یقین ہو جائے پھر اس کے وارثوں کو لے جا کر دے سکتے, یا یہ کہ 20 سال انتظار کر لیں پھر بھی آپ یہ قرضہ واپس لے جا کر وارثوں کو دے سکتے, اور یا پھر یہ کہ آپ کہتے ہیں تلاش کریں کہ وہ زندہ ہے یا زندہ نہیں, اور 4 سال تک آپ تلاش کریں ادھر پر دیکھیں ادھر پر دیکھیں اپنے دوستوں کو بتائیں ان کے رشتے داروں کو دیں. اگر آپ تلاش کر لیتے ہیں تو اس صورت میں 4 سال کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کے والدوں کو پیسے لوٹا دیں, اور اگر آپ تلاش نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم 20 سال آپ کا انتظار کرنا پڑے. یہ 3 طریقے ہیں. اگر ان تینوں طریقوں پر عمل کرنا آپ کے لیے ممکن ہے, مثلا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے والدوں کو نہیں پہچان, بتائیں گے کون دکاندار تھا, کہاں چلا گیا, کتنا تھا, تو اس صورت کے اندر اگر ان تینوں طریقوں پر عمل نہ ہو سکتے کہ نہ آپ اس کے وائفوں کو پہچان سکتے ہیں یا اگر پہچان سکتے ہیں تو وہاں تک آپ پہنچ رہے ہیں, ان کے وائف بھی یہاں سے شفٹ ہو گئے, دوبارہ انڈیا چلے گئے, اردو سے چلے گئے, اردو سے چلے, تو آپ کی صورت کے اندر آپ اس پیسے کو حاکم شرح کی اجازت سے کسی مشکل کو دیں. مسئلے کا خلاصہ یہ نہیں کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا, قرضہ دینے والا غائب ہو گیا اور اس کے وارث آپ کو پتا ہے کہ کون, تو اس صورت میں یا 20 سال تک انتظار کریں یا 4 سال تک تحقیق کریں, اس کے بعد یہ پیسے اس کے وارثوں کے حوالے کریں. لیکن اگر اس کے وارث موجود نہیں ہے یا آپ ان وارثوں کو نہیں پہچانتے یا آپ ان وارثوں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں کسی وجہ سے, تو اب آپ اس پیسے کو خرچ کر دیں گے اس مالک کی طرف سے سب سے نیت سے, لیکن حاکم شرح یا ان کے وکیل کی اجازت سے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کی تقریر کرتے ہیں تو خود سے اجازت ہے, بلکہ دنیا کے کسی بھی مستحق یا کسی بھی مستحق کے وکیل کی آپ اجازت نہیں رکھتے ہیں. نہیں, اگر آپ کو وارث پتہ نہیں ہے کہ وہ ہیں یا نہیں ہے تو آپ 2 دن کے بعد بھی جا کر اس کو کر سکتے ہیں. 20 سال ٹھہرنا یا 4 سال ٹھہرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو بالکل وارث نہیں پتا یا پتا لیکن اتنے گھوم رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ میں وہاں سے نہیں جا سکتا, اس صورت میں نہ تحقیق کی ضرورت ہے نہ 20 سال ٹھہرنے کی ضرورت, اور یہ آپ صدقہ کریں. اور جب آپ صدقہ کریں گے مثلا آپ لوگوں میں یہ پیش آ سکتا ہے کہ مثلا آپ آزاد غیر سے گئے, آپ نے کسی غیر سجے سے صفا لیا اور قرضہ لیا, اب آپ اس غیر سجے کی طرف سے صفا کریں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صفا غیر سجے کو کریں, بلکہ سجے تو غیر سجے سب کو آپ صفا دے سکتے ہیں جو غیر سجے کا صفا, لیکن پھر بھی آپ یہ غیر کے حوالے کر سکتے ہیں. تو ایک مسئلہ تو یہ اہم ہوتا ہے کہ جس نے قرضہ لیا وہ شب پائے. دوسرا مسئلہ جو بہت اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ قرضہ دینے والے یا لینے والے میں سے کسی ایک کا انتخاب ہو. تو اب آپ کیا کریں, پہلا مسئلہ یہ تھا کہ وہ شخص موجود بھی نہیں تھا, آپ اس کے وارث بھی تھے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں وہ شخص موجود ہے اور اس کا انتقال ہو. اب آپ اس صورت میں کیا کریں, اگر قرضہ دینے والے کا انتقال ہو, جس کا قرضہ جو قرضدار جس نے قرضہ لیا اس کے لیے اس کا انتقال ہو جائے, تو اس کے وارثوں کے لیے واجب کہ فوراً اس کے مال میں سے قرضہ نکال کر اس کے پاس جس نے قرضہ لیا ہے اس تک پہنچائے, چاہے ڈیٹ بھی سکے. مثلاً آج ہم قرضہ لے کر آئے 6 سال سے, 2 سال بعد انتقال ہو گیا, ابھی 4 سال کی مدت باقی ہے قرضہ واپس کرنے, لیکن اگر قرض لینے والے کا انتقال ہو جائے تو واجب ہے کہ اب ساری مدت وغیرہ ختم ہو جاتی ہے, جیسے ہی اس کا انتقال ہو اس کے مال میں سے قرضہ نکال کر جس کا قرضہ ہے اس کے حوالے اس کو واپس کیا جائے. اور اگر مرنے والے کے مال میں کفن دفن کے پیسے اور قرضے کے پیسے کے علاوہ کچھ اور نہ ہو تو اس کے وارث اس کے مال میں سے 1 پیسہ بھی نہیں پائیں گے. ایک اپنے 10,000 اپنے مرنے کے بعد کو 400, 500, 200 کفن دفن میں اٹھ جائے تو اس پر 10,000 کا قرضہ. اب واجب واجب ہے والدوں کے لیے کہ یہ سارے پیسے خانوں کے حوالے کر دیں, خود اپنی جان کا 1 پیسہ خرچ کرنا چاہیے حرام لگ جائے. اور قرضے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کہ انسان کا قرضہ ہو یا خدا کا قرضہ ہو, چنانچہ خود کو زکات اگر کسی کے پاس میں ہے تو اس کے والدوں کے لیے بھی واجب ہے کہ پہلے خود کو زکات نکالیں اور اس کے بعد استعمال کو استعمال کریں. یہ مسئلہ اس وقت کا ہے کہ جب قرضہ لینے والے کا انتقال ہو, لیکن اگر قرضہ دینے والے کا انتقال ہو, آپ ایک آدمی سے قرضہ لیا 10,000 اور 4 سال کی مدت آپ نے فکس کی اس کا انتقال ہو, اب کیا آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ فوراً جا کر اس کے وارثوں کے حوالے یہ پیسے کریں یا آپ انتظار کر سکتے ہیں؟ تو اگر قرضہ دینے والے کا انتقال ہو جائے تو فوراً قرضے کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ جو آپ کی بھیڑ فکس ہے آپ اتنا عرصہ انتظار کر سکتے ہیں اور ایک ہونے کے بعد اس کے وارثوں کے حوالے جا کے جو پیسے کریں. تو مثلاً 6 سال کی مدت آپ نے دی, 2 سال کے بعد قرضہ لینے والے کا انتقال ہو گیا, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً جا کے یہ پیسے اس کے وارثوں کو پہنچائیں, بلکہ 4 سال جو آپ کی مدت ہے جب وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جائیں اور جا کر وارثوں کے حوالے سے آپ پیسے کریں. تو قرضہ لینے والے کا انتقال ہو جائے تو قرضہ فوراً ادا کرنا وارثوں کی ذمہ داری, قرضہ دینے والے کا انتقال ہو جائے تو لینے والے پر کوئی چیز باقی نہیں. اور یہ مسئلہ جا کر بنتا ہے ہمارے یہاں نہر کے مسئلے, کہ مہر بھی ایک قرضہ ہے جو شوہر کے اوپر بیوی کی طرف سے واجب ہوتا ہے. چنانچہ اگر کبھی شوہر کا انتقال ہو جائے تو گویا قرضہ لینے والے کا انتقال ہوگا, اور قرضہ لینے والے کا انتقال ہو جائے تو وارثوں کی ذمہ داری ہے کہ فوراً قرضے کو ادا کرے. چنانچہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے تمام وارثوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ فوراً مہر کی رقم نکال کر بیوی کے حوالے کر, یعنی اپنی ماں کے فضیل ماں کے حوالے کر. اگر وہ نہیں مان لیں گے تو یہ رقم تو دوسری بات ہے, لیکن یہ واجب کہ جیسے ہی انتقال ہو جائے آپ اس سے پوچھتے رہو, یہ تصور نہ کریں کہ کون بیوی اپنے شوہر کے مرنے کے اوپر اپنا مہر خلق کرے. جب تک کہ آپ اسے مہر کے پیسے نہیں پکڑائیں گے اس وقت تک اتنے پیسے کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. مثلاً مرنے والے نے 14,000 کا مہر بنوایا, اب اس کا انتقال ہوا, اس کے پاس 30,000 روپئے ہوں گے, کفن دفن کے پیسے نکالنے کے بعد, کفن دفن کے پیسے نکالنے کے بعد 14,000 روپئے کو آپ اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ یا تو بجلی کو واپس نہ کر دیں یا اس سے اجازت نہ دینے کے استعمال کر دیں. تو اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں کے اوپر واجب اور خاص طور پر اس محنت کے احکامات جانتے ہیں کہ فوراً جا کر اس محنت کی رقم یا اپنی ماں کو دیں یا ماں کو مسئلہ بنا کر دیں. لیکن اگر کبھی بیوی کا انتقال ہو, ماں کا انتقال ہو جائے, تو اس کا مہر شوہر کی فصل کے اوپر جاتے رہے, تو 14,000 کا مہر تھا بیوی کا انتقال. تو اگر بیوی نے کوئی ڈیٹ فکس کرائی کہ جب میں طلب کروں گی یا یہ کہ 4 سال بعد 6 سال بعد, تو اب جب تک وہ مدت نہیں آ جاتی اس وقت تک شوہر کو اختیار ہے کہ وہ مہر کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے. جب مدت آ جائے تو اس کے بعد شوہر نے جو واجب ہے اس مہر کی رقم کو بیوی کے وارثوں کے حوالے کر, یعنی اس کے بیٹے بیٹی وغیرہ اور اس کے ماں باپ کو. یہ ہے کہ اگر کسی کسی قرضہ لینے والے یا دینے والے کا انتقال ہو جائے تو اس مسئلے کے اوپر عمل کیا جائے. اور اس سے متعلق آخری مسئلہ جو قرضے کی جو سب آخری مسئلہ ہے وہ ہے سود کا مسئلہ, کہ قرضے کے اوپر سود کا دینا یا قرضے کے اوپر سود کا دینا. جس سے پہلے کہ ہم اس مسئلے پر گفتگو کریں, ایک تو چھوٹے مسئلے اور رہ جائیں گے, اس کے اوپر گفتگو کر کے ہم سود کے مسئلے پر آئیں. وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اگر قرضہ لیا تو دنیا کا ہر مومن اس کی طرف سے اس کا قرضہ جا کر ادا کر سکتا, اور یہ دنیا کے خود بڑے سوال کی ہوں. یعنی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جس نے قرضہ لیا وہی اپنا قرضہ ادا, اس کے لیے تو واجب, لیکن اگر کوئی اور شخص اس کے قرضے کو ادا کرنا چاہے تو قرض دینے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس قرضے کو وصول کر لے. یہ نظر ہے ذمہ داری. اس کو میں نے قرضہ دیا, قرضہ ادا کر سکتے ہیں زندہ کی طرف سے بھی اور مردہ کی طرف سے بھی. ایک شخص کا انتقال ہو گیا, آپ کے رشتے داروں میں ہے, آپ کو اس سے بڑی محبت تھی, آپ اس کی طرف سے حکم نکال سکتے ہیں. اور بلکہ یہاں تک مسئلہ ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ جس نے قرضہ لیا آپ جا کر اس کو اطلاع دیں کہ میں تمہارا قرضہ ادا کر رہا ہوں, بلکہ بغیر اس کو اطلاع دیے ہوئے اس کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں. بلکہ مسئلہ اس کے آگے, اگر آپ قرضہ ادا کر سکتے ہیں اور خدا کی بارگاہ سے آپ کے حج کو کماتے ہیں. اب آپ کی مسئلہ جو انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ سود پر قرضہ لانے کا مسئلہ, یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ گفتگو کے اندر آئے گا. اور قرضے سے متعلقہ کچھ ایسے مسئلے کہ ان کا جاننا عام حالت میں ان کو آپ سنیں گے تو سمجھ میں بھی نہیں آئے, اس گفتگو کے تسلسل میں سنیں گے تو بات واضح ہو جائے. چنانچہ آج کے بعد صرف ہمارے 2 پروگرام اور رہتے ہیں رمضان سے پہلے, تو اب یہ ہماری رمضان تک کی گفتگو صرف قرضے ہی کے مسائل کے متعلق چلتی رہے گی, اور اس میں بڑے بڑے عجیب اور اہم مسئلے آتے رہتے ہیں. محمد اب قرضے کی بات چل رہی ہے تو ہماری گفتگو کا آغاز سے قرضے ہی ہو, کہ قرضے کا دینا یا قرضہ ادا کرنا یا کسی مومن کو قرضہ دینا یا کسی مومن کو قرضہ لے کر واپس کرنا, یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں جب کسی نے سوال کیا ہمارے چھٹے امام سے, جب میں رسول اللہ آپ نے پورے اختیار کے بارے میں تو ہمیں اتنا تفصیل سے بتا دیا کہ وہ کیسا ہوگا, کس قسم کا ہوگا, اس پر کتنی آفتیں اور پریشانیاں ہوں. لیکن مولا آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اگر ہم اس پورے اختلاط پر سے گزرنا چاہیں آسانی کے ساتھ بغیر کسی دقت اور پریشانی کے, تو آخر ہمارے پاس کیا طریقہ. یہ سن کے ہمارے چھٹے امام نے پورانی حدیث بیان کی, اور جب محفل حسینی میں ہمارا وہی موت کا موضوع آئے گا لیکن تفصیل کے ساتھ کہ کون کون سی چیزیں عذاب لاتی ہیں اور کون کون سی چیزیں عذاب کو دور کرتی ہیں, یہ تفصیلی حدیث آئے گی. اس کا ایک جز امام نے یہ بتایا کہ یاد رکھو کسی مومن کو قرضہ دینے والا پورے اعتراض پر اتنی تیزی سے گزر جائے گا جتنی تیزی سے بجلی کڑکتی ہے اور آنکھوں کے غائب ہو جاتی ہے, اور قرضہ لے کر واپس کرنے والے کی بھی یہی حالت ہوگی کہ پورے اعتراض پر پلک تھپکنے کے اندر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچ چکا ہو. تو قرضے کی انتہائی اہمیت, فضیلت اور سراد قرضے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک قرضہ مالی قرضہ, کسی کو مال دینا یا کسی سے مال لینا, لیکن اس سے زیادہ اہم قرضہ ہر مومن کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جتنی اس کی ڈیوٹیز, جتنے اس کے فرائض ہیں, اپنے فرائض کو انجام دے. یہ قرضہ اس کے اوپر ہے. ایک مومن کے اوپر اللہ کا قرضہ یہ ہے کہ اللہ کے جتنے واجبات, اللہ کے جتنے حرام, اللہ کے جتنے احکامات ہیں سب کا خیال رکھے. ایک مومن کے اوپر رسول کا قرضہ یہ ہے کہ اطاعت رسول سرکار ہے. ایک مومن کے اوپر ایمان کا قرضہ یہ ہے کہ وہ ایمان کے احکامات کو مانے اور محبت کے ایمان کو اپنے دل کے اندر جگہ دے. اور ایمان ہی کے قرضے میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ جو نائبان امام ہیں ان کی عزت اور ان کا احترام کیا جائے, ان کے مقام کو ملحوظ رکھا جائے. جو کچھ آپ کو کہنا ہے دنیاوی انسانوں کے بارے میں کہیں, لیکن نائب امام کے بارے میں اگر بہتر نہیں کہہ سکتے تو کم از کم زبان کو بند کر دینا ضروری ہے. بیچ میں کچھ عرصے کی خاموشی کے بعد اب آج کل دوبارہ یہ اعتراضات اٹھائے جانے والے ہیں, اور اب یہ اعتراضات اپنوں کی طرف سے نہیں بلکہ غیروں کی طرف سے اٹھائے جائیں گے. اس لیے کہ غیروں کو بار بار یہ جواب دیا گیا کہ ہم شیعوں نے ایران میں اپنی افغانستان تحریر چلائی ہے, چنانچہ اس کے رد عمل میں ابتدا ہونے والی ہے, بلکہ ابتدا شروع بھی ہو گئی ہے کہ آپ کو ایران کے بارے میں اس قسم کی خبریں سنائی جائیں گی, اور آپ کے سامنے ایران کے حالات کو کس طرح سے لایا جائے گا کہ آپ گھبرا جائیں گے. سوچیں گے کہ ایک نائب امام کی حکومت کا فائدہ کیا ہوا, اور اس کا آغاز ہو ہی چکا. آپ میں سے جنہوں نے آج کا اردو اخبار پڑھا ہوگا انہوں نے اس کے اندر ایک مضمون بھی پڑھا ہوگا کہ جس میں ایران کے حالیہ واقعات بیان کیے گئے. بہرحال ہمارا موضوع حقوق اولاد ہے, اور ہمیں کلا اس گفتگو کی تفصیل میں نہیں جا سکتے, لیکن مختصراً جو آپ کے پاس کہیں جا سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک یہ مضمون دودھ کا پلندہ ہے, اور اس کے اندر ایک بات بھی ایسی نہیں کہ جو حقیقت کے مطابق ہو. اس کی تھوڑی بہت تردید تو آپ کو جنگی کے ایک اور پتے میں مل جائے گی کہ جہاں رئیس امرنگی کے کالم میں انہوں نے اصل مجسی صاحب کے سفر نامے کا تذکرہ کیا گیا اور شریان کے حالات بتائے گئے ہیں. وہاں پر جو باتیں ہیں وہ سب حقیقت کے مطابق ہیں, اور جو آدمی ایران کا دورہ کر کے آ رہے ہیں یا آئے ہیں یا جہاں ٹیلی فون پر بات چیت کا موقع ملا وہ آپ کو زیادہ حقیقت بتا سکتے ہیں. بہرحال اس میں آپ بالکل دھیان رکھیے, اور کبھی بھی اس قسم کے کسی خیال کو ذہن میں جگہ نہ پیدا ہونے کہ آخر یہ ایران میں کیا ہو رہا ہے. تین چار مہینے گزر گئے, اس کے باوجود امن و امان کی صورتحال بہم بہم ہے. ایران کے اندر روزانہ قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے. یہ خبریں جو آپ سنتے ہیں ان خبروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور جو ایران جاتا ہے اس سے اگر آپ اس قسم کی بات کریں تو وہ آپ کا مذاق اڑائے گا, اس لیے کہ تمام تر صورتحال معمول کے مطابق آ چکی ہے. تمام ہر قسم کا امن و سکون موجود ہے, اور لوگ اتنے خوش ہیں کہ وہ لوگ جو کمیونزم کی طرف مائل ہو چکے تھے واپس آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں. تو واقعا اگر اسلامی نظام کسی رحمتوں اور برکتوں کا نام ہے تو ہم اندھے تھے کہ وہ اتنے بہتر نظام کو چھوڑ کر اس طرف چلے گئے. اخبارات کے اندر آج ہی کیا اخبار میں یہ تفصیل لکھی ہے کہ ایران میں اتنی مہنگائی ہے, اتنی گرانی ہو چکی ہے, وہ بالکل غلط ہے. مختصراً صرف چند لمحے لے کر اپنے موضوع پر آنے کے لیے اتنا بتا دیا جائے کہ ایران میں اس وقت ہر چیز کی قیمت آدھی کر دی گئی ہے آقائے خمینی کے حکم سے, اور جہاں کہیں پر یہ ممکن نہ ہو سکا کہ قیمت آدھی ہو وہاں پر آقائے خمینی نے حکم جاری کیا کہ لوگ اپنے خون کی رقم سے کھانے پینے کی چیزوں کو خریدیں, اور خریدنے کے بعد انہیں آدھی قیمت کے اوپر فروخت کیا جائے. اور ایران میں یہ صورتحال ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی. چنانچہ وہ گوشت کے جو انقلاب سے پہلے شہنشاہ کے اس زمانے میں جو ترقی کا زمانہ کہلاتا تھا 40 روپے کلو بکتا تھا, اس وقت اس گوشت کی قیمت 15 روپے کلو تک آ چکی ہے. قیمت سیمنٹ کی وہ گوری کہ جو پہلے 70 تومان کی تھی, اس وقت اس کی قیمت 15 سے 17 تومان تک گر چکی ہے, اور عام طور پر ہر جگہ وہ چیز مہیا. تو جتنا بھی مہنگائی کا شور مچایا جا رہا ہے تو بالکل غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر وہ دوبارہ امن و سکون پیدا ہو چکا ہے, اور اب کیونکہ عوام کے ذرائع عوام کے لیے ہیں اس لیے ہر چیز کی قیمت چلی جا رہی ہے, اور یہ اعلانات متبادل ہو رہے ہیں جن کے تنخواہ 500 کے پر ان کے لیے ٹرانسپورٹ مکمل طور پر فری کر دی جائے گی, ان کے لیے زندگی جو ہے مکمل طور پر صحیح حل کی جائے اور مکانات کو شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ جن لوگوں کو بغیر کسی قیمت اور بغیر کسی معاوضے کے لیے جائیں گے. ایران کے اندر یقیناً وہ رحمتیں اور برکتیں دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جس کا دعویٰ خدا نے کیا کہ یہاں پر صحیح اسلامی نظام قائم ہوگا اور وہاں پر یہ برکتیں آ کر رہیں گی. تو اس قسم کی باتوں سے گھبرانے کی یا اس تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ ایران میں کیا کچھ ہو رہا. اور یہ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ یہ تمام کے تمام ذرائع ابلاغ جو پاکستان کے ہیں وہ سب کے سب خبریں دیتے ہیں باہر کے اخبارات اور باہر کے ریڈیو سے. کتنا اس مسئلے کو اچھالا گیا کہ اتنے بڑے بڑے مقدمے ہو گئے, وزیر اعظم تک تو سزا سنا دی گئی اور سب بند کمرے میں ہوا. یہ چیز بالکل غلط تھی. اور اب جو لوگ آئے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے پوری کارروائی ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ کر آئے تھے. 15-15 گھنٹے کی کارروائی کو ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا تھا. جو مقدمے بھی بند عدالتوں میں ہوئے وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوئے. تو مثلاً اگر ایک عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری عزت کو لوٹا گیا, تو یقیناً ٹیلی ویژن کے اوپر اگر اس کے بیان کو منتقل کیا جائے تو آپ خود ہی بتائیے کہ کس طریقے سے یہ ممکن ہے. اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے کہ اگر حکومت شرعیہ قائم ہو جائے اور وہ لوگوں سے گواہی طلب کرے تو جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے, پہلے حرام کرتا ہے. چنانچہ ان عورتوں کے لیے جن کے اوپر یہ مظالم ہوئے ان کے لیے عدالت میں حاضری دینا واجب تھا, اور اگر حاضری نہ دیتی تو یقیناً گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوتی. لیکن شریعت کے اس مسئلے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ خاندانوں کی عزت کو بازار کے اندر رسوا دیا جائے. اگر وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آتی اور بارہ کے اندر ان کی تصویریں چھپتی تو آپ خود ہی سوچیے کہ ایک ایسی عورت کا معاشرے کے اندر کیا مقام رہ جاتا, جس مجبوری کو دیکھتے ہوئے کہ شہادت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا. اور جو عورتیں آ جائیں ان کی دنیا کی داستان کو برطر عام بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. مجبوراً تھوڑی دیر کی کارروائی بند کمرے کے اندر یقیناً ہوئی تھی, لیکن جہاں تک بیان دینے کا یا فرد جرم عائد کرنے کا یا صفائی پیش کرنے کا تعلق ہے وقت تک ٹی وی کے اوپر دکھایا گیا تھا, اور اس نے ایک لمحے کی کارروائی کو نہ کاٹا گیا اور نہ ہی کسی طریقے سے اسے پوشیدہ رکھا گیا. تو ہمارا یہ امام کا عرض ہے کہ ہم نائب امام کی عزت و احترام کریں, نائب امام کی تقریم کریں, نائب امام کے مقام کو پہچانیں. جب تک کہ ہم اس پردے کو ادا نہیں کریں گے امام کے سچے ماننے والے نہ ہوں گے. یہ واقعہ تو بہت ہی مشہور ہو چکا ہے اور آپ نے بھی متعدد مرتبہ سنا ہوگا کہ جب 1963 کے اندر یہ تحریک چلی تھی اور اس تحریک کا پہلا حصہ مکمل ہوا تھا اور آقائے خمینی کو خود میں ان کے مکان سے گرفتار کیا گیا تھا اور جیل خانے کے اندر قید کر دیا گیا تھا, تو اس وقت آقائے خمینی کو رام کرنے کے لیے اور انہیں حکومت وقت کی طرف مائل کرنے کے لیے شہنشاہ ایران اپنے ایک انتہائی تجربہ کار اور بھاگ سیاستدان کو بھیجا جس کا نام تھا جنرل نسیم, اور جو پاکستان کے اندر ایران کا سفیر بھی رہ چکا ہے اور سوات کا سربراہ تھا. اس زمانے میں سوات کا سربراہ تھا, پھر اس کو بھیجا گیا تاکہ جائے اور جا کر اپنی چکنی چپڑی باتوں سے آقائے خمینی کو ان کے موقع سے ہٹا کر شہنشاہ کی حمایت کی طرف راغب کر. چنانچہ جانے والا گیا اور جا کر آقائے خمینی سے جیل خانے میں ملاقات کی. پہلے تو انتہائی عزت احترام سے آقائے خمینی کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد آقائے خمینی کے سامنے دنیا کی صورتحال کو واضح کیا کہ چاروں طرف شیعوں کی دشمن حکومتیں ہیں, تمام دنیا کے اندر ایک ہی حکومت ایسی ہے کہ جو مومنوں کی حکومت ہے, ایک ہی حکومت ایسی ہے کہ جس کا سربراہ شیعہ ہے. اگر آپ نے اس کے خلاف تحریک چلائی تو شیعہ کمزور ہو جائے گی, چاہے ایران کے جانے سے ہمارا ایک جو نمائندہ پوری دنیا کے اندر ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا. چنانچہ شیعوں کے تحفظ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس وقت تحریک نہ چلائیں اور چاہے ایران کی مدد کریں وہ آپ کا ہر مطالبہ ماننے کو تیار. جنرل نصیر اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ہیں اور جتنی سیاست آتی تھی جتنی مکاری آتی تھی اتنی سیاست اور مکاری کو استعمال کیا. آقائے خمینی انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ اس کی گفتگو کو سنتے رہے اور خاموش بیٹھے رہے. گفتگو ختم ہوئی تو آقائے خمینی نے ایک سوال کیا اور یہ سوال سنتے ہی جنرل نصیر کو یقین ہو گیا کہ اب تو آ گئے آقائے خمینی میرے پنجے کے اندر. جنرل نصیر سے آقائے خمینی کا سوال یہ تھا کہ اے جنرل نصیر, تو جو اتنی ساری باتیں کہہ رہا تو کیا تجھے یہ مکمل یقین ہے کہ چاہے ایران ایک شیعہ ایک پکا شیعہ؟ جنرل نصیر سمجھا کہ ہاں اب آقائے خمینی میرے دام کے اندر پھنس چکے ہیں, اگر میں ان کو یقین دلا دوں کہ یہ ایک مکمل شیعہ تو پھر یقیناً وہ شیعہ سمجھ کر اور شیعہ کا تصور کر کے اپنی تحریک کو ختم کرنے ہوں. جناب پورے یقین کے ساتھ کہا کہ میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہاں شہنشاہ ایران ایک مکمل اور مخلص شیعہ ہے, اور جس قسم کی آپ یقین دہانی جانے میں کرانے کو تیار. لیکن کے آقائے خمینی نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے انتہائی اہمیت اور غور سے سننے کا آنے آقا خمینی کے جواب کا مفہوم کچھ یہ کہ اے شخص اگر تو یہ نہ کہتا کہ شہنشاہ کیا تو یقیناً پھر میں تیری بات پر غور کرتا اور شاید شہنشاہ کے ساتھ بیٹھ بھی جاتا اور مذاکرات بھی کر لیتا, لیکن جب تو نے یقین دلا دیا کہ شہنشاہ کیا تو اب تو کسی قسم کی بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جنرل عظیم نے سنا, حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کیا اسی بات آقا خمینی کہیں گے کہ کیا نہ ہوتا تو شاید گنجائش نکل آتی مطالعہ کی, اور کیا ہے تو مطالعہ کی گنجائش نہیں. حیران ہو کر سوال کیا کہ آخر اس کا سبب کیا, تو آقا خمینی نے جواب دیا کہ یاد رکھو اگر وہ کیا نہ ہوتا تو میرا اور اس کا بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن جب وہ کیا ہے تو اب کیا ہونے کے بعد میں نائب امام ہوں. کیا کا فرض یہ ہوتا ہے کہ نائب امام کے حکم کی تعمیل کرے, کیا وہ نہیں ہوتا کہ نائب امام کو بیٹھ کر مشورہ دینا شروع کر دے. تو اگر شاہ کیا نہ ہوتا تو اس کے ساتھ مذاکرات کی گنجائش تھی کہ میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن اب شاہ میرا محکوم ہے, شاہ کا فرض یہ ہے کہ میری بات کو مانے تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کیسے مذاکرات کر سکتا ہوں. تو یہ جملہ آقا خمینی کا ہم سب کے بارے میں ہے کہ جب تک کہ ہم شیعہ نہیں اس وقت تک آقا خمینی کی سیاست پر بھی تبصرہ کر سکتے ہیں, آقا خمینی کے کردار پر بھی تبصرہ کر سکتے ہیں, ان کی حکومت چلانے کے طریقے پر بھی تبصرہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنے آپ کو شیعہ سمجھ لیں تو اب پھر ہمارا فرض یہ ہے کہ جو نائب امام کہیں ہم صرف کہیں کہ سمینا و اتانا, ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم اطاعت کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. تو یہ قرضہ ہے امام کا ہمارے اوپر, اور یہ قرضہ وہ ہوتا ہے کہ جو بندے کا بندے کے اوپر ہوتا ہے. ان میں سب سے اہم قرضہ بیٹے کا قرضہ باپ کی گردن کے اوپر ہے, کہ پہلے باپ اپنے بیٹے کے حقوق کو ادا کرے, اس کے بعد اپنی آخری زندگی میں کھڑے ہو کر کہے کہ اب لا میرے حقوق میرے حوالے کر دے. تو جب تک کہ باپ بیٹے کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا اس وقت تک حقیقت اسے یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹے سے کوئی توقع کرے. اور سب سے پہلا حق جو بیٹے کا ہے باپ کے اوپر وہ یہ ہے کہ باپ اس کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرے کہ جو باپ والے مومن کی ماں کہلانے کے قابل ہو. دوسرا حق یہ ہے کہ باپ جو غذا استعمال کرے, جس غذا سے بیٹے کا نطفہ بنے, اور جو غذا باپ اپنے بیٹے کو بعد میں کھلائے وہ بالکل رزق حلال ہو, بالکل پاک اور پاکیزہ رزق ہو, تاکہ بیٹے کے اندر گمراہی کا طریقہ یہ سیدھے راستے سے ہٹنے کا امکان نہ رہے. اس کے بعد ایک تیسرا حق آتا ہے بیٹے کا باپ کے اوپر, اور وہ تیسرا حق یہ آتا ہے کہ جب بیٹا اس دنیا کے اندر آنے والا ہو تو اسی وقت ماں اور باپ خود بھی اپنے خیالات کی اطلاع کریں اور اپنے بیٹے کی تربیت کا پروگرام بنانا بھی شروع کر دیں. تمام کے تمام ماہرین نفسیات کی اور ہماری شریعت متفق ہے اس بات کے اوپر کہ ماں باپ اور خاص طور پر ماں کے اس زمانے کے خیالات, کہ جب بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے بچے کی آئندہ زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں. تو پہلی ذمہ داری باپ کی یہ ہو جاتی ہے بیٹے کے پیٹ میں آنے کے بعد کہ وہ اپنی بیوی کے خیالات کو درست کرنے کی کوشش کر دے, زیادہ سے زیادہ گھر کے اندر مذہب کا چرچا ہو جائے اور مذہب کے اصولوں کا, اور جیسے ہی بیٹا اس دنیا میں آ جائے ویسے ہی باپ کے ذہن میں یہ تصور ہو جانا چاہیے کہ مجھے اپنے بیٹے کی تربیت کیسی کرنا ہے. یہ خیال نہ ہو کہ بیٹی کو دیکھا تو فوراً ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ ہاں میں آگے چل کر دعا کروں گا کہ اس کو ایسا شوہر ملے کہ جناب پتی ہو, صبح شام میں گاڑیاں بدلتا ہو, بہترین بوجھی ہو, ایک پیر اس کا کراچی میں ہو تو دوسرا پیر اس کا لندن کے اندر ہو. بیٹے کو دیکھا تو فوراً ذہن میں خیال آیا کہ بہترین ڈاکٹر بنے, بہترین انجینئر بنے, بہترین کاروباری بنے, لیکن یہ خیال ذہن میں نہ آئے کہ یہ بہترین ڈاکٹر ہو یا نہ ہو لیکن بہترین مومن اسے ضرور ہونا چاہیے. میری لڑکی کا شوہر اس دنیا کے اندر اسے دولت دے سکے یا نہ دے سکے, لیکن مرنے کے بعد میری بیٹے کو کسی قسم کی مصیبت اور پریشانی نہ ہو. اور اگر باپ اس طرح سے شروع ہی سے تربیت کا پروگرام نہیں بناتا ہے تو یاد رکھیے جب لڑکے کی عمر 5 سال یا 6 سال ہوگی, اگر اس وقت بیٹھ کر یہ سوچنا شروع کرے کہ اب کس طرح سے تربیت کروں تو معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. بچے کے پیدا ہوتے ہی اگر آپ پہلا فقرہ اس کے کان میں یہ ڈالیں کہ اسے ایک مومن باعمل بننا ہے, اس بچی کو ایک مومن حقیقی بننا ہے, تو بعد میں چاہے آپ اس کی طرف سے غفلت بھی برت لیں لیکن بچپنے کے جو فقرے اس نے سنے ہوں گے وہ خود اس کی فطرت کو اتنا صحیح رکھیں گے کہ بغیر آپ کی مدد کے بھی اس کے سیدھے راستے پر چلنے کے امکانات ہوں گے. اور ہمارے انتہائی دیندار والدین بھی اس نقطے سے غفلت برتتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ جب لڑکا یا لڑکی 5 سال یا 6 سال کی ہو جائے گی تب ہم اپنی تربیت کا آغاز کریں گے, تب اسے نماز کی ٹریننگ دیں گے, تب اسے مسئلے مسائل سکھائیں گے, اور اس سے پہلے اسے مکمل آزاد چھوڑا جاتا ہے. شریعت یہ نہیں کہتی کہ 2 سال کے بچے پر آپ پابندیاں لگائیے, یقیناً وہ ایک معصوم ہے, لیکن اس کے کان میں باتیں ایسی ڈالیے کہ خود بخود اس کا رجحان شریعت کی طرف ہو جائے, خود بخود اس کے بخود اس کے ذہن کے اندر یہ خیالات پیدا ہو جائیں کہ مجھے کیا بننا ہے, تو اس کے بعد آپ اپنے بیٹے کا پہلا حق ادا کریں گے. اور یہ تربیت کس طرح سے ہو یہ ہماری گفتگو کے اندر یقیناً آئے گا, لیکن اپنے موقع کے اوپر آئندہ ہفتے. اور اس کا فائدہ اور اس کا ثواب صرف بیٹے ہی کو نہیں ملے گا, بلکہ تمام تر ثواب اور فائدہ اس کا باپ بھی حاصل کرتا ہے. آپ نے سے ہر ایک مشہور واقعہ تو سنا ہوگا کہ جب بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا تو باپ کے اوپر سے عذاب ختم ہو گیا. بے شمار واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہ نقل فرماتے ہیں کہ میں قبر کے قریب سے گزر رہا تھا, جب میں قبر کے قریب سے گزرا تو اس قبر والے پر میں نے عذاب کو نازل ہوتا دیکھا, اور اتنا سخت عذاب تھا کہ حضرت عیسیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں بس کھا کر قبر کے برابر گر پڑا. اتنا سخت وہ عذاب ہوگا کہ اللہ کا ایک جلیل القدر پیغمبر یہ فرما رہا ہے کہ عذاب قبر کو دیکھ کر میں بس کھا کے قبر کے قریب گر پڑا ہوں. اور اس کے بعد لرزا اور ترسا, گھبراتا ہوا اور ڈرتا ہوا اس مقام سے میں چلا, اور دوبارہ کبھی اس قبر کے قریب سے نہ گزرا, اس لیے کہ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس عذاب قبر کو میں دیکھ سکوں یا سن سکوں. اب وہ کیا تھا عذاب قبر, یہ حضرت عیسیٰ نے ہمیں نہیں بتایا, لیکن حضرت عیسیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دو یا تین سال کے بعد اتفاق سے مجھے پھر اسی راستے سے گزرنا پڑا. میں نے بڑی کوشش کی کہ اس راستے کو چھوڑ دوں, لیکن جو کام تھا وہ اتنا ضروری تھا کہ سوائے اس جگہ سے گزرے ہوئے اور کوئی چارہ نہ تھا. چنانچہ میں انتہائی ڈرتا ہوا قبر سے اپنی توجہ کو ہٹاتا ہوا اس قبرستان سے گزرا, لیکن جب میں قبرستان کے اختتام تک پہنچ گیا اور میرے کان میں نہ عذاب کی آواز آئی نہ رونے اور گرنے کی آواز آئی, تو میں گھبرایا. گھبرا تو میں واپس آیا اور اس قبر کو تلاش کیا. تلاش کرنے کے بعد جب قبر والے کو دیکھا تو انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ دیکھا, فوراً ہاتھوں کو پھیلایا, بارہ الہ دو سال پہلے تو اتنا سخت عذاب کہ مجھ جیسا جلیل القدر پیغمبر بے ہوش ہو کر گر پڑے, اور آج یہ انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو جواب یہی آیا کہ اے عیسیٰ, در حقیقت اس کا بیٹا جب بالغ ہوا تو بالغ ہونے کے بعد اس نے نیکی کے دو کام کیے. پہلا کام تو یہ کیا کہ راستہ ٹوٹ چکا تھا, لوگوں کو اور سواریوں کو آنے جانے میں دقت ہوتی تھی, اس نے راستے کی مرمت کی. اور دوسرا کام یہ کیا کہ ایک یتیم تھا, اس یتیم کا باپ بھی نہیں تھا, ماں بھی نہیں تھی, اس نے اس یتیم کو اپنے گھر میں لا کر پرورش کرنا شروع کر دی. تو بیٹے کے ان دو نیکیوں کی وجہ سے میں نے اس کے باپ پر سے تمام کر عذاب کو برطرف کر لیا ہے. تو اگر آپ اپنے بیٹے کو نیک تربیت دیتے ہیں تو خالی فائدہ بیٹے کا نہیں بلکہ آپ کا بھی ہے. اذا مات المومن انقطع عمله الا من صلاه, جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے تمام عمل ختم ہو جاتے ہیں. نمازیں آپ نے پڑھی تھی, آپ کا روز وہ محدود, روزے آپ نے رکھے تھے, ثواب اس وقت تک ہے جب تک آپ زندہ, اس وقت تک جتنا ثواب کما لیا اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. خود جو زکات آپ نے نکالی, جتنا ثواب زندگی میں حاصل کیا, حج اور زیارت کر کے آ جائے, ثواب خالی زندگی تک ہے. اذا مات المومن انقطع عمله, مومن کا انتقال ہوا اس کا تمام عمل ختم ہو گیا, الا من صلاه, مگر تین ایسی چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مومن کو فائدہ پہنچاتی ہیں. پہلی کتاب صدقہ جاریہ, نیکی کا کوئی ایسا کام کر جائے کہ آپ کے انتقال کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں, اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی تمام تر آپ کے نام اعمال کے اندر لکھا جائے گا. اور علم منتفع بھی, یا کوئی ایسی علمی کتاب یا علمی چیز اپنے مرنے کے بعد چھوڑ جائیں کہ لوگ اسے پڑھیں, لوگ اسے سنیں, لوگ اس سے استفادہ کریں, تو ثواب آپ کو ملے گا. یا تیسری چیز, اور ولد صالح جب علم, یا تیسری چیز کے نیک بچے کو چھوڑ جائیں کہ جو آپ کے لیے دعا کرتا رہے, تو یقیناً یہ تمام تر ثواب آپ کو ملے گا. لیکن تربیت کے موضوع پر آنے سے پہلے چھوٹی سی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر ہم آگے بڑھیں. تربیت اولاد میں جو سب سے اہم چیز ہے باپ کے اوپر, وہ یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کے اندر کبھی فرق نہ رکھے. پتا کا مسئلہ اپنے مقام پر آئے گا کہ باپ کے لیے حرام ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی چیز لے کر آتا تو لانے کے بعد ایک بیٹے کے حوالے کر دے, دوسرے بیٹے کو وہ چیز لا کر نہ دے. اگر کھلونے بھی لانا تو اکثر علماء نے اسے واجب قرار دیا ہے کہ یا تو بالکل نہ لائیے, اور یا پھر لائیے تو دونوں بچوں کے لیے لے کر آئیے, دونوں کے اندر کوئی فرق نہ ہو. اسی لیے امام جعفر صادق ایک مرتبہ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا, اور اس حالت میں آیا کہ ایک گود میں ایک بچہ اور دوسری طرف دوسرا بچہ تھا. دونوں بچوں کو لے کے آیا, پیغمبر اسلام کے پاس بیٹھا اور پیغمبر اسلام سے گفتگو کرنا شروع کر دی. جب تک کہ پیغمبر اسلام سے گفتگو کرتا رہا, اپنے بچے کو پیار کرتا رہا, پیغمبر اسلام بھی اس سے گفتگو کرتے چلے گئے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہا, اصحاب پیغمبر سنتے رہے اور اس کی گفتگو سن کے حیرت میں آتے گئے, اس لیے کہ تمام تر گفتگو صرف خدا اور رسول کے بارے میں, تمام تر گفتگو صرف شریعت کے احکامات کے بارے میں, اونچا تھوڑی دیر تک گفتگو کر کے اپنے مقام سے اٹھا اور مقام سے اٹھنے کے بعد چلا گیا. جب وہ شخص چلا گیا تو کسی نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ کتنا نیک تھا یہ شخص, جتنی دیر تک بیٹھا صرف اور صرف خدا اور رسول کی باتیں کی, ہم کو بھی ثواب پہنچایا, خود بھی استفادہ کیا, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے جواب آیا کہ میرے خیال میں تو یہ شخص جہنمی ہے. لوگوں نے سنا, اپنے کانوں پر یقین نہ آیا, یا رسول اللہ کہنے سے بھی شریعت کے ایمان کے تمام آثار ظاہر, گفتگو سے بھی ایمان کے تمام آثار ظاہر ہیں, پھر آپ اسے کیوں جہنم میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ جتنی دیر یہ بیٹھا رہا اپنے ایک بیٹے کو تو پیار کرتا رہا لیکن دوسرے بیٹے کی طرف بالکل توجہ نہ دی, اور جو اپنے دو بیٹوں کے اندر فرق رکھے گا یقیناً اس سے بڑا جہنمی کون ہو سکتا ہے؟ جو شخص اپنے بیٹوں کے حقوق کو برابر ادا نہ کرے اس سے ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ہمسائے کے حق کو ادا کرے گا, وہ اپنے عام دوستوں کے حق کو ادا کرے گا, بلکہ خدا اور رسول کے حق کو بھی صحیح طور پر ادا کرے گا. ایک چھوٹی سی بات اور, تو اس کو آپ غیبت نہ سمجھیں. بعض اوقات اس قسم کے واقعات سنائے جاتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو پیغمبر اسلام نے غیبت کر دی. پیغمبر اسلام کا فرض تو یہ تھا کہ دنیا کے اندر آ کر لوگوں کو ساری اچھی اچھی باتیں بتائیں. اگر ایک شخص جہنمی ہے اور جہنمی شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جہنمی ہے تو یہ غیبت نہیں, کیونکہ غیبت حرام ہے صرف مومن کی, غیر مومن کی جہنمی ہے یقیناً وہ غیر مومن ہے. اس کی اگر پیغمبر اسلام کوئی برائی ہمیں بتاتے ہیں غیبت نہیں ہوگی, اور مومن کی غیبت بھی کی جا سکتی ہے اگر مقصد لوگوں کی اصلاح ہو. تو بہرحال انتہائی اہم یہ حکم ہے کہ انسان اگر اس کے دو بیٹے ہیں تو یہ نہ کرے کہ ایک بیٹے کو سوچا لا کر دے دوسرے کو محروم رکھے, ایک بیٹے سے محبت کرے دوسرے سے محبت نہ کرے, گھر میں آنے جانے والوں سے تذکرہ کرے کہ ہاں ان کو تو میرے چار بیٹے ہیں لیکن مجھے اپنا یہ بیٹا سب سے زیادہ پسند ہے. اگر پسند بھی ہو, کیونکہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی اختیار میں نہیں ہے, وہ خود بخود پیدا ہوتی ہے, تب بھی واجب یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے. اور انتہائی شدید حکم ہو جاتا ہے کہ جب کسی شخص سے بیٹا اور بیٹی ہو وہ بیٹے کو بیٹی سے اوپر ترجیح دے, بیٹے کو بیٹی سے زیادہ بہتر سمجھے. یہ جہنمی کا آپ نے واقعہ سنا, وہاں سے جنتی کا واقعہ سنے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس کوئی عورت آئی اور عورت اس حالت کے اندر آئی کہ اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا اور ایک اس کے ساتھ بیٹی تھی. پیغمبر اسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے اور مسجد نبوی سے اٹھ کر گزرے جناب عائشہ کی طرف تشریف لا رہے تھے. حضرت عائشہ اس عورت کے پاس گفتگو کر رہی تھی. اسنائے گفتگو اس نے نرجہ کی ہے کہ جب کوئی مہمان گھر میں آئے تو اس کی کوئی نہ کوئی خاطر ضرور کرو. چنانچہ حضرت عائشہ نے جب آسا جب اس عورت کو تھوڑی دیر ہو گئے بیٹھے ہوئے تو اس کے بعد عربوں کے یہاں جو عام چیز ہے وہ پیش کر دی, یعنی کھجوروں سے بھرا ہوا ایک طباخ منگایا اور اس کے سامنے رکھا. اس عورت نے کھجوروں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کھجوریں اٹھائی, ایک کھجور اپنے بیٹے کو دی, ایک کھجور اپنی بیٹی کو دی اور ایک کھجور اپنے ہاتھ میں رکھ دی, اور اس کے بعد اپنی کھجور کو اٹھانا جا رہی تھی کہ حضرت عائشہ سے گفتگو شروع ہو گئی. توجہ نہ دے سکی, یہاں تک کہ بیٹے نے اپنی کھجور کو ختم کیا. کھجور کو ختم کرنے کے بعد اس بیٹے نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اپنی ماں سے کھجور کا مطالبہ کیا. ماں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھجور کو دیکھا اور ایک مرتبہ منہ سے کھجور کو کاٹا, آدھی کھجور اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھی, آدھی کھجور اپنے ہاتھ میں رکھی, تو یکا ایک ایسا لگا کہ جیسے کوئی خیال آ گیا ہو, اور اس کے بعد وہ آدھی کھجور اٹھا کر اپنی بیٹی کے ہاتھ میں پکڑا دی اور گفتگو کا سلسلہ چلنے لگا. یہاں تک کہ یہ گفتگو ختم ہو گئی. جب گفتگو ختم ہوئی اور وہ عورت اٹھی اور اٹھنے کے بعد باہر کی طرف چلی تو اس وقت تک پیغمبر اسلام گھر کے اندر تشریف لا چکے تھے. حضرت عائشہ کے پاس آ کر بیٹھے اور تذکرہ شروع ہو گیا اس دین اور دنیا کی باتوں کا. اسنائے گفتگو ایک مرتبہ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ نے آج تک ہمیں کسی کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ وہ جنتی. بالکل ابتداء اسلام کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ, آپ نے جنت کے بارے میں تو ہمیں کتنا بتایا ہے لیکن کسی جنتی شخص کو آج تک نہیں دکھایا ہے. کیا اب تک کوئی جنت میں جانے کا منتخب قرار نہیں پایا؟ جو سن کے پیغمبر اسلام جواب دیتے ہیں, اور یہ روایت دونوں کے یہاں عامہ کے یہاں بھی اور ہمارے یہاں بھی, کہ پیغمبر اسلام جواب دیتے ہیں کہ اے عائشہ, ابھی ابھی تو تو ایک جنتی کی زیارت کر چکی ہے. یہ سنتے ہی حضرت عائشہ یہ سمجھی کہ پیغمبر اسلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں. کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کو تو میں جانتی ہوں لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں میں سے کوئی جنتی جس ان کے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہے عائشہ اس عورت کو گھرا دیا کہ جو اب سے تھوڑی دیر پہلے تیرے پاس بیٹھی تھی, جس ان کے حضرت عائشہ گھبرا اٹھی, کہا کہ یا رسول اللہ اس عورت کے اندر ایسی کون سی خصوصیت تھی جس کی بنا پر آپ نے اسے جنتی فرمایا؟ تو پیغمبر اسلام کا جواب کہ کیا تم نے اس عورت کا طریقہ نہیں دیکھا تھا کہ جب اس نے اپنے بیٹے کو آدھی سجور دی تو اس وقت تک چین نہیں آیا جب تک کہ اپنی بیٹی کو بھی وہی آدھی سجور اس نے نہ دے دی. یاد رکھو کہ جو شخص اپنے بیٹے اور بیٹی کی پرورش کرے اور اس طرح سے پرورش کرے کہ اپنے واجبات کو ادا کرے لیکن بیٹا اور بیٹی کے اندر درجہ برابر فرق نہ رکھے, تو یاد رکھو وہ یقین نن جنتی ہے, یقین نن جنتی ہے, اور میں ضمانت لیتا ہوں کہ میں اسے جنت کے اندر لے کر جاؤں گا. تو پہلی نشانی, اگر مومن اپنے آپ کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے تو پہلی نشانی یہ ہے کہ اولاد پیدا ہو تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہ رکھے, بلکہ جتنی عزت, جتنا احترام, جتنی توجہ بیٹے کی طرف ہو اتنی ہی توجہ بیٹی کی طرف ہونا چاہیے. اور اگر یہ نہیں کیا شخص نے تو سمجھیے کہ اس کے بعد اس نے کسی قسم کا کوئی حق ادا نہیں کیا ہے. جبکہ روایت تو یہاں تک موجود ہے کہ اگر کبھی گھر میں بیٹا ہو, امیر المومنین کے زمانے میں بھی اور ہمارے چوتھے امام کے زمانے میں بھی عام رواج یہ تھا عربوں کے یہاں کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تھا تو خوشی کے نعرے لگا کر باہر نکل آتا تھا, اپنے تمام قبیلے کی دعوت کرتا تھا اور مسلم اونٹ جو تھا وہ بھنوا کر لوگوں میں تقسیم کرایا جاتا تھا. امیر المومنین اور چوتھے امام دونوں سے روایت مروی ہے کہ جب یہ طریقہ متواتر اور مسلسل دیکھا تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ لوگ بیٹے کے پیدا ہونے میں اتنا مسکراتے اور خوش کیوں ہوتے ہیں جبکہ بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد تو رونا چاہیے اور بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد ہنسنا چاہیے؟ لوگوں نے گھبرا کر سوال کیا کہ یا امیر المومنین آپ اس کا کیا سبب ہے؟